کلاب ہو چکی تیار مولا مولا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج و علی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج. ہم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، ایک بار پھر خدا متعال نے یہ سعادت نصیب کی ہے. زندگی کا انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتنا وقت باقی ہے، کتنی طاقت باقی ہے، کتنی توانائی باقی ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے کوئی مثبت کام ہماری زندگی میں ڈال دیا ہو، جس سے انشاءاللہ شاید آخرت میں بہتری نصیب ہو جائے اور زندگی میں ہم وہ کر سکیں کہ جو جس کے لیے خدا ہم سے سوال کرے گا. خدا کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عزاداری اہل بیت کو ہم سے قبول فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء اور اس مقدس خاندان کے ماننے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بالاخص فلسطین کے مظلوموں کی نجات کے لیے، عزت کے لیے، ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. خدا متعال نے دین مبین کے اندر جو ہدایت ارسال فرمائی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ، اور کہہ سکتے ہیں ایک راستہ یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں چھوٹی سی بھی کوئی صلاحیت ہو وہ صلاحیت بھی کسی بڑے مقصد کے اندر کام آ جائے. ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا اصل اور اساس ہیں، جیسے میں نے عرض کیا زندگی کا وقت، سوچنے سمجھنے کی طاقت، ارادہ، یہ ہماری زندگی کی اساس ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نصیب ہو جاتی ہیں، اللہ کے نظام میں طے شدہ ہیں، لیکن وہ زندگی کی اصل حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو کوئی شہرت مل جاتی ہے، کوئی دولت مل جاتی ہے، کوئی طاقت مل جاتی ہے، یہ زندگی کی اصل نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے. انبیاء تھے ایسے جن کے پاس دولت نہیں تھی، انبیاء تھے ایسے جن کو معاشرے کے اندر شہرت حاصل نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی، ولی، اوصیاء، اولیاء. خدا کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جو کم ترین حقیقت رکھنے والی چیز ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ بھی خدا کے نام پر خرچ کیا جائے، خدا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اور ایک جملے میں جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں علم اخلاق والے، وہ خدا وہ ہے جو اسے قبول کرتا ہے جو فانی ہے، اور جزا میں وہ دے دیتا ہے جو باقی ہے. دنیا فانی ہے، پیسہ فانی ہے، طاقت جو کچھ ہے یہ فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جیسے انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، کیا بچے گا اس پیسے میں سے، اس طاقت میں سے؟ خدا اسی حقیر کو قبول کرتا ہے. اچھا، ایک اور چیپٹر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو حقیر ہے، یہ بھی کس نے دیا تھا؟ یہ بھی خدا نہیں دیا تھا، وہ بھی خدا نہیں دیا تھا. تو خدا اس حقیر کو قبول کرتا ہے. وہی زندگی کے اوقات، چند منٹس جو آپ کو اور مجھے ملے ہوئے ہیں، انہی کو ہم سے قبول کرے گا، اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ کچھ دے دے گا کہ جس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہی جو صدقہ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور کل رزق کے اوپر کافی بات ہوئی، یہی جو انسان چند پیسے، حتیٰ پیسے کے نام پر، صدقہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، صدقے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ایک اللہ کے نبی کی روایت ہے، اس میں ایک شخص نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی، آپ نے صدقے کے اوپر اتنا اصرار فرمایا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو صدقہ ہیں، جن کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں ایک جگہ پہ جو مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے، اس حدیث کو پڑھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تم کسی بچے کو دیکھ کر مسکراؤ کہ بچہ خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کل پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا، کتے بلی کو جو کھانا ڈالو گے وہ بھی صدقہ ہے. فرمایا راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کو ہٹا دو کہ اگلے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے. اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اب اس دوران میں انسان جو ہوشیار انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ ہوشیار انسان یہ کرے گا، جتنا ہو سکے، جو کچھ ہو سکے، چاہے بڑی چیز چاہے چھوٹی چیز، وہ خدا کی طرف بھیجتا رہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، جب لوگوں کے نام اعمال کھلیں گے تو وہ تعجب سے کہیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر ہے، اور ہر اچھی بری چیز. یہ آیہ کریمہ میں صرف اتنا لکھا ہے، چھوٹی بڑی چیز، لیکن ہم سب کو معلوم ہے، بری چیز بھی، اچھی چیز بھی، چھوٹی چیز بھی، بڑی چیز، سب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بعض انسان کو ایسے ثواب ملیں گے جو اس کے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ثواب ملنے والا ہے، بہت ثواب. مثلا جیسے میں نے عرض کیا، کسی بچے کو دیکھیں تھوڑا سا ٹینشن میں ہے، تھوڑا سا اس کو سکون دے دیں. یہ جو کسی انسان کے سینے میں سکون جاتا ہے، یہ برزخ کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کے سینے میں سکون نہیں گیا، غصہ گیا، غم گیا، وہ بھی مصیبت لائے گا، وہ بھی مصیبت لائے گا. پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ انسان، یہ بہت اہم چیپٹر ہے، اس بات کو یہاں پہ روک کر میں کہہ رہا ہوں، یہ جو اب میں عرض کرنے والا ہوں یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے، اس پہ توجہ بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مثلا فرض کیجئے آپ سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تبرک تقسیم کر دیں، آپ تبرک تقسیم کریں گے، اب حتی الامکان کوشش کریں گے کسی کو میں تکلیف نہ دوں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن امکان ہے کہ غلطی سے کوئی آدمی ناراض ہو جائے؟ ہاں، امکان ہے. کیا اس امکان کی بنیاد پہ اچھا کام نہ کروں کہ غلطی کا امکان ہے؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ احتیاط کروں کہ بھئی میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر شیطان مجھے اس پہ کنونس کر لے چونکہ یہ امکان موجود ہے کہ غلطی ہوگی، لہذا بہتر ہے کام ہی نہ کرو، کون سا بہتر ہے، نہ کروں کام یا یہ رسک لے کر احتیاط کروں کہ تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اگر ہم یہ سوچنے لگے نا کہ میں کوئی ایسا کام رسک بھی نہیں لوں گا جس میں تکلیف پہنچے گی، یقین مانو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر ہر کام کے پیچھے رسک ہے. مثلا میں جو مجلس پڑھوں گا، میں کیا غلطی نہیں کروں گا؟ کر سکتا ہوں. میرے پاس کون سی ایسی پناہ رکھی ہوئی ہے کہ جو مجھے غلطیوں سے بچائے گی؟ انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. چونکہ ایک امکان ہے کہ غلطی کر سکتا ہوں، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں، درس دینا چھوڑ دوں، سب یہی کریں تو کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا معاملہ. پھر تو سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ امکان ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں خدا کے اوپر یہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، انحصار کرنا ہوتا ہے کہ خدایا تو ہمارے دل کو جانتا ہے، ہم نے کس نیت سے کیا تھا. غلطی کر لے تو سنبھال دے اس غلطی کو، اور ہمیں اس کے عذاب میں مبتلا نہ کر. یہ ہمارے پاس واحد راستہ ہے، ورنہ تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ جو مثال کے طور پر لوگ قاضی بنتے تھے، چلو آپ کوئی کہو کہ بھائی آج کے زمانے میں کرپشن بہت ہو گیا، یہ باتیں چلو ٹھیک ہے. جو گزشتہ زمانوں میں جو اچھے زمانے تھے، اس میں جو لوگ قاضی بنتے تھے، 100% اطمینان ہوتا تھا کہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہے، معصوم تھوڑی ہے، غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن خدا دلوں کو جانتا ہے، خدا احوال جانتا ہے کہ بھائی اس نے کس نیت سے اس کام کو کیا ہے. ایک کام انسان کرتا رہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے کہ خدا غلطیوں کو تو سنبھالنے والا ہے. اور جو ہم سب کی زندگی میں خدا نے ایک چیپٹر ڈالا ہوا ہے، ایک سہولت ڈالی ہوئی ہماری زندگی میں، اس کے اوپر بہت محنت کرے، اس کے اوپر اعتماد کرے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کلیئر ہے. ہم اس وجہ سے کہ میں محتاط ہوں، میں کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ غلطی نہیں کر سکتا، اس احتیاط کی بنیاد پہ اچھا کام بند کر دوں، یہ غلط ہے. یہ خود شیطان کا بہکاوا ہے. مثلا ایک اور بہکاوا کیا کرتا ہے، کہتا ہے چونکہ ریاکاری کا امکان ہے لہذا عبادت مت کرو. یہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے مولا میں فلاں جگہ جاؤں گا، عبادت کروں گا، امکان ہے کہ میں ریاکاری کروں، تو میں یہ احتیاط کروں کہ وہ عبادت نہ کروں. امام نے فرمایا یہ تو خود شیطان کا جال ہے کہ وہ تمہیں اس طرح پھنسا رہا ہے تاکہ تم پھر عبادتوں سے محروم رہ جاؤ. تم عبادت کرو اور ریاکاری کے خوف کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو. جو چیپٹر ہمارے پاس ہے اور میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، وہ ہے استغفار. زمین اور آسمان کو بدلنے والی چیز ہے یہ. حقیقت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، ہم لوگوں نے استغفار کی اہمیت کو زیادہ نہیں پہچانا. قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو. سادہ زبان میں عرض کروں، خدا آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا. یمددکم باموال و بنین، مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا. اتنے اثرات استغفار کے اوپر ہیں. اچھا اب میں اپنے آپ سے بات پوچھتا ہوں، میں نے یہ ساری مثلا آیتیں پڑھ لی، روایتیں پڑھ لی، استغفار کے کیا اثرات ہیں، بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دیا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کروں گا غلطی کا امکان موجود ہے اور میں کروں گا بھی. استغفار پہ اہمیت دوں تو کیا کروں، کیسے استغفار کروں؟ اچھا ایک راستہ یہ ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی زبان کا ورد بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک آدمی کہیں پہ ہمیں ملتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم. اچھا جب یہ کہتا ہے السلام علیکم، اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دعا دے رہا ہے؟ نہیں. اگر کسی اور جگہ پہ ہوتا تو ہیلو ہائے کہتا، یہاں پہ یہ السلام علیکم کہتا ہے، سلام کہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ای میلز وغیرہ کے اندر، وہ میسیجز کے اندر سلام لکھا ہوتا ہے. اچھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں دعا دے رہا ہوں اسے؟ نہیں. اگر کوئی اس طرح استغفار کرے پھر وہ اثر نہیں ملے گا. بھی سوچے سمجھے، ہر جگہ جہاں بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ جیسے زبان کا ورد بنائے، یہ کافی نہیں ہے. تو کیا کرے؟ اپنی زندگی میں سے ٹائم نکالیں، روزانہ 2 منٹ نکالیں، کنسنٹریٹڈ استغفار کریں. آپ طے کر لیں مثلا میں نے 30 دفعہ، 40 مرتبہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے. کیا سوچیں استغفار کہتے وقت؟ پرانے گناہوں کو سوچو، پرانی زندگی کو سوچو. مجھے یاد ہے گزشتہ سالوں میں میں نے اس کے اوپر تفصیل سے ایک دفعہ عرض کیا تھا، استغفار کرتے وقت کیا سوچیں. دوبارہ آپ کی خدمت میں وہ ساری تفصیل نہیں دہراؤں گا، لیکن ایک دن استغفار کرے 100 مرتبہ رشتوں کو سوچ کر، 10 مرتبہ ماں باپ کے لیے، 10 مرتبہ بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے، 10 مرتبہ اولاد کے لیے، 10 مرتبہ ہمسایوں کے لیے، 10 مرتبہ رشتہ داروں کے لیے، 10 مرتبہ اساتذہ کے لیے. یہ رشتوں کے اوپر کرے. ایک دفعہ استغفار کرے اپنی زندگی کے حساب سے، جب سے پیدا ہوا بالغ ہونے تک 10 مرتبہ استغفار، مثلاً اس جگہ سے اس جگہ تک 10 مرتبہ، اس جگہ سے اس جگہ تک. یہ جو میں 10 مرتبہ کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک دفعہ قم میں ایک علم اخلاق کے ایک بہت ماننے والے استاد تھے، ان سے ملا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے میری زندگی میں گناہ ہے جو مجھے نہیں پتا بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہنے کہ تمہارے یہاں کبھی چھٹی ہوتی ہے؟ کوئی چھٹی کا دن آتا ہے؟ میں نے کہا آتا ہے. تو کہنے کہ ایک چھٹی کے دن بیٹھ جاؤ صبح سے شام تک آنکھوں کے گناہوں پہ استغفار کرو. کہنے کہ سوچو میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس سے لے کے آج تک میں نے آنکھوں سے جتنے گناہ کیے ہیں ٹائم ٹائم پہ یاد کرو، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، ایک چھٹی کا دن بیٹھو صرف آنکھوں پہ استغفار کر لو، ایک چھٹی کا دن بیٹھو زبان کے گناہوں پہ استغفار کر لو. میں تو بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں 10-10 مرتبہ کر لیں. ایک دن 100 مرتبہ استغفار کرے، 10 استغفار آنکھوں کے لیے، 10 استغفار زبان کے لیے، 10 استغفار کانوں کے لیے، 10 استغفار دل کی غلط خواہشوں کے لیے، 10 استغفار شکم پرستی کے لیے، 10 استغفار شہوت پرستی کے لیے، 10 استغفار خود غرضیوں کے لیے، 10 استغفار میں نے جو لوگوں کے ساتھ برا کیا اس کے لیے. زندگی کو استغفار کے نیچے لیا ہے. اب آئے کریمہ نے کتنے وعدے کیے ہیں استغفار کے اوپر. مثلاً کسی نے آ کر امام سے کہا مولا میرا رزق بہت بہت آہستہ آتا ہے، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا میرا رزق بڑھا دیں، اس نے کہا وہ تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے رزق، وہ تو آئے گا، سست آتا ہے، بہت ہلکا ہلکا آتا ہے. امام نے فرمایا استغفار کرو رزق میں تیزی آئے گی تمہارے لیے. استغفار رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہی یمددکم باموال و بنین. تو ایک رزلٹ نکلنا چاہیے. دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ اتنے دن سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، ہر عشرے سے آپ کی اور میری زندگی میں کوئی بھلائی آنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے سورہ حشر کے اوپر بہت اصرار کیا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اس بات کو کہے ہوئے 2 سال ہو رہے ہیں میرے خیال میں، 2 یا 3 سال. پھر میں نے تسبیح کے اوپر بہت اصرار کیا ہوا ہے کہ تسبیح کیسے پڑھنی چاہیے. آپ استغفار پہ بھی پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر یاد دلا رہا ہوں کہ دیکھیے 70 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ استغفار روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ پڑھیں گے مجھے بھی فائدہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ تو آپ کو خود فائدہ ہوگا. وہ چیزیں خدا ختم کر دے گا جس کا نہیں پتہ کیا تھا. ہم لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں گناہ، کیا جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں وہ خدا کی کتاب سے نکل جاتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز مستطر. خدا متعال فرماتے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ لی گئی ہے، یہ سامنے آئے گی. ہم بھول گئے تو کیا ہوا، خدا تو یاد رکھے ہوئے ہے. تو یہ استغفار جو یہ ساری چیزیں حل کر دیتا ہے. اور پھر ایک استغفار کبھی موقع ملے تو اپنے برزخ کے وجود کے لیے کرے. کچھ لوگوں کے پاس یہاں آنکھیں ہیں وہاں آنکھیں نہیں ہوں گی، کچھ لوگوں کے پاس یہاں ہاتھ ہیں وہاں ہاتھ نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کا یہاں پہ انسانیت کا وجود ہے وہاں جانور کی صورت میں اٹھنا ہے انہیں. ایک دن 100 مرتبہ استغفار کرے برزخی وجود کے لیے کہ خدایا مجھے برزخ میں انسان اٹھانا، مجھے وہ ساری چیزیں جو تو نے دی ہیں اس سے بہتر دینا. ایک دن استغفار کرے برزخ کی ہمسائیگی کے لیے کہ خدایا مجھے برزخ میں بری ہمسائیگی میں مت ڈالنا، مجھے برزخ میں اچھی ہمسائیگی نصیب کرنا. استغفار دولت ہے، کمال کی دولت ہے. تو اس پہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کہتا ہوں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ میں اصرار نہیں کر پاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بہترین رزق کون سا ہے؟ ایک روایت تھی، وہ میں ڈھونڈ نہیں پایا. آج بھی میں نے کوشش کی وہ روایت مجھے اس کا ٹیکسٹ مل جائے، وہ مجھے نہیں مل سکا. لیکن میں نے کہیں پڑھی تھی، اب میرے ذہن میں ہے، لیکن اس کا ٹیکسٹ میں چاہتا ہوں میرے پاس ہو تاکہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ لوں. وہ نہیں میں ڈھونڈ پایا آج. اس میں لکھا تھا کہ رزق 20 حصے ہیں. سب سے پست حصہ مال ہے، سب سے پست مال ہے. جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہوں، اس میں غلطی کا امکان ہے، لیکن کم و بیش ایسے تھا. سب سے پست حصہ رزق کا مال ہے. تو مثال کے طور پر سامنے والا پوچھتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر یہ کہ آج آپ کو ایک توفیق مل گئی، آپ نے ایک اچھا کام کر لیا، یہ بھی رزق ہے، یہ رزق ہے. یہ جو بار بار اہل بیت اللہ سے کہتے ہیں اے خدا میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، کیا وہ صرف پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. یہ کہ آپ کو زندگی میں ایک توفیق ملی کہ آپ نے کسی کی زندگی میں آسانی ڈال دی، یہ بھی رزق ہے. یہ کہ توفیق ملی کہ توبہ کی ہے، یہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے. اچھا، اپنی زندگی میں رزق کیسے بڑھاؤں؟ جو اچھائیاں دیتے رہو گے خدا اس رزق کو بڑھاتا رہے گا. پیسہ دو گے پیسہ بڑھا دے گا، خوشیاں دو گے خوشیاں بڑھائے گا، علم دو گے علم بڑھائے گا. یہ خدا کا نظام ہے. اور سب سے بڑا کام دنیا میں کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آپ کو، آپ کے سامنے ایسے دعوے کر رہا ہوں سب سے بڑا، سب سے فضیلت، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئے وہ عرض کر رہا ہوں. زندگی میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کسی انسان کو اللہ کے نزدیک لے کے جانا، سب سے بڑا کام. کسی کا پیٹ بھرو گے نا، چند گھنٹے کے لیے صرف سکون ملے گا. کسی کو گھر دو گے 25-30 سال وہاں رہ لے گا. کسی کے بچے کو تعلیم دو گے، نہیں معلوم تعلیم کے ساتھ کیا کرے گا. کوئی انسان جو اللہ سے دور ہو اس کو اللہ کے نزدیک لے آؤ، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا کام یہی ہے. ایک مکالمہ ہے، اللہ نے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ فرمایا میں نے عبادتیں کی. اللہ نے کہا تم نے اپنے ثواب کے لیے کیا، جہنم سے بچنے کے لیے کیا، یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا فوراً دیکھ لیا کہ مجھے خدا سے پوچھنا ہے. فرمایا کہ اے خدا یہ بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ یہ ادب میں سے ایک ادب یہ تھا. بہرحال تو کہا کہ میرے لیے کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے خدا. کہا ان بندوں کو میرے نزدیک لاؤ جو مجھ سے خفا ہو کے دور چلے گئے، ان کو میرے نزدیک لاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں یہ کام کیسے کروں؟ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، اپنی جہالت میں چلا گیا ہے، نادانی میں، میں اسے نزدیک کیسے لاؤں؟ کہا اس کو یاد دلاؤ کہ میں نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، شرم کرے گا تو واپس آئے گا. انسان ایک کام کرے، اپنی نعمتوں کو یاد کرے جو اس کو خدا نے دی ہیں، استغفار کرے، حمد کرے. یہ دو کام اگر انسان اپنی زندگی میں سنبھال لے. استغفار کے لیے میں نے عرض کر دیا روزانہ 70 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرو. اچھا مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں. کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 4 منٹ، 5 منٹ. اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میں کہوں 5 منٹ لگ جائیں گے. 1 گھنٹہ بھی لگتا تو شاید کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں تو 5 منٹ لگیں گے. اب زندگی میں 5 منٹ کتنے ضائع کرتا ہوں میں، بے حساب. اس پہ کیوں نہیں وقت لگاتا؟ جو بھی انسان یہ کہتا ہے نا میرے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے، میرے خیال میں 99% جھوٹ بولتا ہے. وقت ہوتا ہے, توجہ نہیں ہوتی, دلچسپی نہیں ہوتی, صرف یہ مسئلہ ہے. وقت بہت ہے, وقت کا مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیونگ کر رہے ہو, ذکر کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک استغفار اور ایک خدا کی حمد, یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ایک روایت, بہت پرانی روایت, آپ پرانی روایت تو ساری پرانی آپ نے سنی ہوگی کئی دفعہ, لیکن بڑی نفیس, بہت اچھی لگتی ہے مجھے, اس کو سنا کے مجھے بہت مزہ آتا ہے, چین ملتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد, اجل فرج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا دی. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اس روایت میں ہماری زندگی میں ہمیں کیا مانگنا ہے, کیا لینا ہے, کس کے پیچھے جانا چاہیے, یہ نظر آتی. اس میں روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عرب, عرب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہوتے تھے, عرب کا مطلب یہ کہ جو شہر کے ادب آداب سے ذرا دور ہوتے تھے. جب ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک نیگیٹو چیز آتی ہے. مثلا میں آپ سے کہوں شہری اور میں آپ سے کہوں دیہاتی, تو آپ کے ذہن میں دیہاتی سے کیا آئے گا؟ جاہل, اجڑ, گنوار, نعوذ باللہ تعالی. نہیں, یہ نہیں ہے. یہ جو عرب ہیں یہ سادہ دل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نہیں آتا, لیکن دل کے اچھے ہوتے ہیں. ہاں, بعض عرب ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق ہوتا ہے, جیسے خدا نے فرمایا, لیکن بعض عرب سادہ دل لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ نہیں ہوتے. میں نے روایتیں دیکھی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے ایک عربی کو فقیح کہا ہے. تو اگر ہر عرب برا ہوتا تو وہ فقیح کیوں کہہ دیا ہے اللہ کے نبی نے؟ تو اسی طرح اس روایت میں وہ عربی لکھا ہے کہ وہ ذرا کسی گاؤں دیہات سے مثلا وہ آیا, سید الشہداء کے پاس آیا, اور اس نے کہا کہ فرزند رسول, میں نے کسی کا دیا اپنے سر پہ لے لیا تھا, یعنی مثلا کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا, اس کو پیسہ دینا تھا, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, میں نے کہا تھا میں دوں گا, کہنے لگا میں پھنس گیا ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. پھر کہنے لگا کہ میرے دماغ میں آیا کہ میں اس کے پاس جاؤں جس کی کرامت اور شرافت سب سے زیادہ ہو, تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, اب آپ میرا کچھ کریں. امام نے دیکھا, امام نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا, اگر تم نے ایک سوال صحیح جواب دیا ایک تہائی تمہیں دے دوں گا, 1/3, دو جواب دیے صحیح تو 2/3 دوں گا, اور تینوں سوال پورے صحیح جواب دیے تو پورا پیسہ دے دوں گا. تو کہنے لگا, اب اتنا عجیب سچے دل کا بندہ, کہنے لگا آپ جیسا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, آپ کا جیسا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صدقہ معرفت کے حساب سے ہونا چاہیے, تم معرفت دکھاؤ کتنی ہے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے, آپ پوچھیں, میں بتا سکا تو میں بتاؤں گا, ورنہ آپ سے سیکھوں گا پھر میں. تو امام نے اس سے کچھ سوال کیے, مثلا امام نے پوچھا سب سے اچھا عمل کون سا ہے, اس نے جواب دیا, میں روایت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی لطف رہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. امام نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل, کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ جواب میں کہا الایمان باللہ. پھر امام نے پوچھا انسان چاہے کہ ہلاکت سے نجات ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ پہ اعتماد کرے. امام نے پوچھا سب سے اعمال میں افضل کون سا ہے؟ اس نے کہا ایمان باللہ, اللہ پہ ایمان رکھے. امام نے پوچھا ہلاکت سے نجات کیسے ملتی ہے؟ اس نے کہا اللہ پہ اطمینان رکھے, اللہ پہ بھروسہ کرے, ثقہ باللہ. پھر امام نے پوچھا, جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ والا حصہ ہے, پھر امام نے پوچھا فما یزین الرجل, فرمایا کون سی چیز ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے؟ صحیح, اچھا اب خوبصورتی تھوڑی ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، صحیح ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے سمپل بیٹھا ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا، بدصورت بھی نہیں ہوتا، نارمل، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں خوبصورتی، اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز بڑھ گئی ہے۔ تو امام نے فرمایا فما یزین الرجل، مرد کو کون سی چیز خوبصورت بناتی ہے؟ اب یہ جواب میں فرماتے ہیں علم معه حلم، ایسا علم جس کے ساتھ حلم ہو۔ علم، علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی آیت اللہ ہے، مرجع تخلید ہے، عالم ہے، ہماری ٹرم کے اندر علم کوئی بھی علم ہو سکتا ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ ایک امتحان لے کر آتا ہے۔ وہ امتحان کس بات کا ہے؟ اس کی اکڑ کے میں عالم ہوں، دوسرا جاہل ہے۔ اس اکڑ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ انسان کے لیے خوبصورتی نہیں ہے کہ صرف علم ہو، نہیں، علم معه حلم، علم ہو اور علم کے ساتھ، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی میں، اردو میں بردباری۔ بردباری کیا مطلب؟ ذرا سنگینی ہو انسان کے اندر۔ کیا مطلب؟ کسی نے تعریف کی، اچانک جس کو آپ لوگ عوامی زبان میں کہتے ہیں وہ چوڑا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں موقع ملا اونچا ہونے کی، وہ ایک دم سر پہ بیٹھ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمہارے اوپر، تمہیں حقیقت ایمان اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ساری دنیا تعریف کرے تم پہ اثر نہ پڑے، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے تم پہ اثر نہ پڑے، ایسا ہونا چاہیے۔ ساری دنیا تعریف کرے، تم یہ سوچو میں نے جو خدا کے لیے کیا تھا وہ خدا جانتا ہے، بس۔ ساری دنیا دشمن ہو جائے، تم یہ کہو میں نے خدا کے لیے کیا تھا خدا جانتا ہے، ان سے مجھے کیا لینا دینا، صحیح۔ علم کے ساتھ حلم ضروری ہے، اکڑ برد یہ نہیں چاہیے، بردباری چاہیے۔ انہوں نے فرمایا جو بھی تھے انہوں نے کہا علم معه حلم۔ سید الشہداء نے فرمایا فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ، اگر وہ یہ نہ کر سکے، ہر آدمی تو صاحب علم نہیں ہوتا ہے کہ علم ہو اور حلم ہو، ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک آدمی کے پاس علم کا امکان نہ ہو، اگر وہ مس کر گیا، نہیں کر پایا، تو انہوں نے فرمایا مال معه مروہ، پیسہ ہو اس پیسے کے ساتھ مروہ کا اردو میں ترجمہ، فارسی میں مثلا کہتے ہیں جوان مردی۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اگر انگلش کا ایک لفظ لوں، ڈگنیٹی، آنر، وقار، اردو میں کہوں گا اس کو وقار، پر وقار انسان ہو۔ پر وقار کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں سستا امیر۔ سستا امیر کون سا ہوتا ہے؟ پیسے کی شو مارتا ہے، ایک گاڑی لے کے آئے گا، سب کے سامنے اس کو وہ یوں ایکسلریٹ کرے گا اور یہاں پارکنگ میں لگائے گا۔ بدقسمتی سے ہماری قوم میں بھی کم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ گیا، دل تو چاہ رہا ہے کہ نام لوں لیکن نہیں لوں گا۔ وہاں پہ ایک بندہ ایک خاص نمبر پلیٹ کی گاڑی لیتا ہے، امام بارگاہ کے مین گیٹ کے سامنے جا کے گاڑی پارک کرتا ہے۔ شو بازی کی حد ہوتی ہے یار، کوئی اتنی شو بازی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن آنکھ میں پانی نہیں ہے، اس کی آنکھ خشک ہے، اس کو شو بازی کا موقع ملا ہوا ہے، صحیح ہے۔ جو اہل مروت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال کی شو بازی نہیں کرتا۔ اچھا وہ پھر کیا کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ؟ وہ اپنے مال سے دوسروں کی مشکل حل کرتا ہے۔ یہ جو غیرت دکھا رہا ہے نا کہ میں اگر سستا کپڑا پہنوں گا تو بے عزت ہو جاؤں گا، جس کے اندر مروت ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے میرے پاس مال ہو اور کوئی بھوکا سوئے، یہ میری بے عزتی ہے، وہ اس کو مروت کہتا ہے، صحیح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مال معه مروہ، پیسے والا ہو لیکن پیسے والے کے ساتھ اتنا ہلکا نہ ہو نمائشیں کرتا پھرے، نہیں، پیسے والا ہو، صاحب عزت ہو، وقار ہو اس کے اندر، دوسرے کو مشکل میں دیکھے خود تڑپے۔ ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں، نجف میں ایک بندے خدا تھا، کوئی طالب علم نیا نیا آیا تھا نجف، تو اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا یہاں کس سے مدد دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ کہیں ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں بچے کی پیدائش بھی متوقع تھی، تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کروں کیا، بالکل مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ مرجع تخلیق کا گھر کہاں پر ہے، باقی کچھ نہیں پتا تھا. وہ سیدھا جاتا ہے مرجع تخلیق کے گھر پہ کٹکھٹا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں یوں پھنس گیا. وہ فوراً نکلتے ہیں، وہ بندہ دوڑاتے ہیں، جاؤ وہ خاتون کو لے کر آؤ جو بچوں کو سنبھالتی ہے، پھر پیسے اٹھاتے ہیں، کچھ سامان تمہارے گھر میں کیا نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ سب لے کے چلتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. تو ایک اور واقعے کے اندر ان سے کسی نے پوچھا کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو مکس کر رہا ہوں تھوڑا سا، ایک واقعے کے اندر مرجع تقلید نے اگلے دن اپنے درس کو تعطیل کر دیا، بند کیا، اور شاگردوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں درس آج نہیں دیا؟ کہا میں درس اس لیے نہیں دے رہا کہ میں کل شرم سے مر گیا کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا، وہ اتنی مصیبت میں تھا اور تم لوگوں نے خیال ہی نہیں کیا اس کا، تو یہ میں جو درس دے رہا ہوں کس لیے دے رہا ہوں؟ درس اجتہاد تھا. کہا میں درس کس لیے دے رہا ہوں؟ تم کو مسلمان بنانے کے لیے دے رہا تھا، یہ کیا مصیبت ہے کہ وہ اس مصیبت میں بیٹھا تھا تم؟ تو انہوں نے کہا خدا شاہد ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ مصیبت میں ہے. تو انہوں نے کہا اسی لیے تو میں نے درس بند کیا کہ تم کو کیوں نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو کافر ہوتے تم لوگ، اگر پتا ہوتا اور نہیں کرتے پھر تو کافر تھے. میں نے اسی پہ ڈانٹ رہا ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ خدا مصیبت میں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مروت. اگر خود طاقت میں ہے، کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، اس کی مشکل حل کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے. البتہ یہاں پہ ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، جو مشکل میں ہے اس کو بھی نہیں چاہیے سامنے والے کو پنچ کرتا رہے، تھوڑا خدا پہ اطمینان رکھے. ایک روایت ہمارے پاس ہے، فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امیر فقیر کے سامنے احترام دکھائے. نبی نے فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امیر فقیر کے سامنے شبازی نہ کریں، احترام دکھائیں. اور فرمایا اس سے اچھا یہ ہے کہ فقیر امیر کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گرائے نہیں، اتنا خدا پہ اعتماد کرو. تم مجھ جیسوں سے اتنا امیدیں لگائے بیٹھے ہو، اتنی امید خدا سے لگاؤ، میرے جیسے لوگ کیا کر لیں گے تمہارے لیے؟ ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کمی ہو سکتی ہے، ہم بعض اوقات دینے میں کنجوسی دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا سے امید لگاؤ، خدا سے مانگو، خدا وسیلے بنائے گا، میں نہیں دوں گا کوئی اور دے گا، کسی اور طرف سے خدا بندے مطال کر دے گا. تو اس شخص سے پوچھا امام نے، ما یزین الرجل، مرد کو خوبصورتی کون سی چیز دیتی ہے؟ انہوں نے کہا علم معه حلم، علم ہو حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. ان اخطأه ذلك، اگر وہ نہ لے سکے، فرمایا مال معه مروہ، ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں پانی ہو، ذرا وقار دکھائے. امام نے فرمایا فإن اخطأه ذلك، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس نے کہا فقر معه صبر، فقیر ہو لیکن صابر ہو، چیخنا چلانا نہ کرے، ہر در پہ جا کے ہاتھ پھیلانا ہے، ہر در پہ یہ کرنا ہے، یہ مت کرے. مانگنا برا نہیں ہے، عزت کے ساتھ کرے، عزت کے ساتھ کرے، اپنے آپ کو بے عزت نہ کرے. فقر معه صبر. ایک روایت ہے تحف العقول کے اندر، آخر کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، تحف العقول میں ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ اس حساب کتاب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ جو جنت کے نگہبان ہوں گے وہ کہیں گے بھائی ابھی تو مخلوق کا حساب کتاب چل رہا ہے، تم لوگ یہاں جنت کے دروازے پر آ گئے، تم انبیاء ہو، کون ہو؟ کہا ہم تو انبیاء نہیں ہیں. تو کہا تم کیا اپنی امت کے علماء ہو؟ نہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں. تو کہا یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کون ہو کہ ابھی وہ تو وہاں مخلوق پھنسی ہوئی ہے حساب کتاب میں تم یہاں پہنچے ہوئے ہو؟ کہا ہم وہ ہیں جس کو خدا نے کم دیا وہ کم پہ خوش رہے اور اللہ سے شکوا نہیں کیا. ہم ہر روز اپنے فقر سے مرتے تھے لیکن اپنی موت کو خدا سے بھی نہیں کہتے تھے. خدا نے ہمارے اندر صبر دیکھا، اس صبر کا خدا نے یہ ہمیں اجر دیا کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. تو اس نے کہا فقر معه صبر. امام نے فرمایا فإن أخطأه ذلك، اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ سادہ دل انسان تھا، کہنے کا مولا اب اس میں ککھ نہیں ہے، اس کو آسمان سے بجلی برسے اور جلا دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام مسکرائے, انہوں نے کہا ٹھیک کہا تم نے, یہ بیکار انسان. پھر امام نے اس کو ایک تھیلی دی جس میں میرے خان میں 1000 درہم تھے, 1000 درہم تھے, اور ایک انگوٹھی اپنی دی اور کہا کہ یہ اس پیسے سے وہ دیا پورا کرو, اور یہ جو انگوٹھی ہے اس سے, اس پیسے سے یہ کرنا, اس پیسے سے وہ کرنا, اور اس کو بھیج دیا. تو اس نے آیت پڑھی, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں پہ قرار دے. خاندان آپ کا خاندان کریم خاندان ہے. سید الشہداء کی ذات پر, ان کے خاندان کی کرامت پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. تو رب الباب کیا ہوا کہ علم معه حلم, آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے, چوڑے مت ہو, پروقار رہو, دوسروں کے ساتھ ذلت سے پیش مت آؤ. مال معه مروا, پیسے کی نمائش مت کرو, فقیروں کا خیال کرو. فقر معه صبر, نہیں ہے کچھ صبر کرو, اللہ کرنے والا ہے. اللہ وہ دے گا جو دولت مندوں کو اس نے نہیں دیا ہے, دولت مندوں کو نہیں دیا ہے. بہرحال, اور آخری چیز امام نے بتائی, وہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر یہ سب نہیں ہے تو بیکار ہے. آسمان سے بجلی برسے, اس نے کہا بجلی برسے, گرا دے اس کو, کچھ جلا دے اسے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. امام نے کہا صحیح کہا, ہنستے ہوئے کہا صحیح ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں, امام ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں, ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تینوں سے باہر نکل جائیں, کہیں نہ کہیں اس میں کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں کہ ہمیں یہاں پہ رکنا ہے. یہ زینت ہے. اس خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ 5 آدمی کھڑے ہیں, 1 آدمی خوبصورت ہے, اس کا انتخاب ہوگا. یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں لشکر امام تک پہنچا سکتی ہے, یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں لشکر امام تک پہنچا سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, آپ اور ہم اس خاندان کی کرامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اس خاندان کی عنایات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اگر آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی نظر لطف رکھتے ہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو ایک طرف سے ہوتی ہیں, کچھ محبتیں ہوتی ہیں وہ دو طرف سے ہوتی ہیں. آپ جو سید الشہداء کو چاہتے ہیں, یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہے. سید الشہداء بھی آپ کو اتنا ہی چاہتے ہیں, یہ محبت دو طرف سے. آپ اگر اہل بیت کو چاہتے ہیں, اہل بیت بھی آپ کو چاہتے ہیں. جتنا آپ کے میرے اندر خلوص ہوگا, اتنا ہی ان کی محبت ہمیں بڑھ بڑھ کے ملے گی. الحمدللہ دسیوں دفعہ کہوں گا یہ کہ آپ ان کے غم میں روتے ہیں, یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں اپنے اندر, اگر کوئی واقعاً پورے خلوص سے امام کے غم میں روئے, امام اسے. آیت اللہ کاشانی نے ایک جملہ فرمایا تھا, کہا جب عباس دریا پہ گئے تو مکمل توحید تھے, مکمل توحید تھے, صرف خدا کی طرف گئے وہ. ایسے میں بہت طولانی مسائل نہیں پڑھوں گا, میں صرف اتنا حصہ پڑھوں گا کہ مولا ابو الفضل کے جانے سے بچوں کو کتنی امید تھی. بچے ایک دوسرے کو وعدہ کر رہے تھے کہ مولا ابو الفضل گئے ہیں, اب پانی آئے گا. مولا ابو الفضل اس وعدے کو اپنے اوپر احساس کر رہے تھے, لہذا پانی لانا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا. پانی میں پہنچے, پانی نہیں پیا, زلجنہ کو بھی کہا تو بھی پانی پیے, لیکن خود پانی نہیں پیا. یہ مولا ابو الفضل کی بڑی عظمت. پھر واپسی پہ تشریف لائے, آئزو رجز پڑھتے ہیں, شیر پڑھتے ہیں. مولا ابو الفضل تشریف لا رہے تھے, پانی ان کے ہاتھ میں گویا, دشمن کے سامنے پہنچے, ایک حادثہ پیش آیا, مولا ابو الفضل نے یہ شیر پڑھا, اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا. پھر اس کے بعد ایک اور شعر پڑھا، اگر میرے دونوں بازو بھی کٹ گئے۔ اب دونوں بازو قطع ہو گئے، اب صرف مشکیزہ ہے، نہیں معلوم کس طرح سنبھالی ہوئی ہے۔ گویا جب تیر آتے تھے تو مولا ابو الفضل اپنے پہلوؤں پر ان تیروں کو لے رہے ہوتے تھے، بس ایک موقع آیا جب مشکیزہ پہ بھی تیر لگ گیا۔ مولا ابو الفضل کٹے میں ہاتھوں سے گویا دوبارہ دریا کی طرف جانے کے لیے بڑھے، پھر کسی لائن نے گورز مارا اور مولا زمین کی طرف تشریف لائے۔ عزو بس یہاں پہ رکے کہوں گا، ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے بی بی سیدہ کو فرصہ دینا۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، کسی کو خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، کہا میرے شیعوں کو بتاؤ اگر کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، میرا عباس زین سے زمین پر گر رہا تھا، اس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے۔ مولا سید الشہداء تشریف لائے، آج تو مصائب کا بڑا عجیب حصہ ہے، مولا ابو الفضل کی آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا تھا۔ چاہتے تھے گویا میرا بھائی میرا مولا میری آنکھوں کا تیر دیکھے، ایک روایت کہتی ہے اپنے گھٹنوں میں تیر کو پھنسا کر اپنی آنکھوں سے نکالنا چاہتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مادر ابو الفضل پوری زندگی ایک جملہ کہتی رہی اگر میرے بیٹے کے ہاتھ نہ کٹ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ خدایا جنہوں نے مولا ابو الفضل کے اوپر یہ ظلم کیا، ان کی اولاد پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ مولا ابو الفضل کی مظلومیت کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت اور اسلام شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔